بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 26ویں اور 27ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین آج اتوار ہے 13 آذر 1401 ہجری شمسی مطابق 9 جمادی الاول 1444 ہجری قمری اور 4 دسمبر 2022 عیسوی. ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آپ کا پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا. پروگرام بزم دوستاں کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا آئین صحافت. پھر فارسی زبان سیکھنے والے شائقین اپنا پسندیدہ پروگرام سماعت فرمائیں گے آئیے فارسی سیکھیے. اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا منارہ نور. کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے. پاکستان میں کوئٹہ کی مقامی عدالت نے متنازع ٹویٹ کے کیس میں گرفتار سینیٹر اور پاکستان کے حزب اختلاف کی جماعت پی ٹی آئی کے رہنما اعظم سواتی کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. فلسطین کے استقامتی گروپوں نے غزہ کے قریب واقع صہیونی بستیوں اور فوجی ٹھکانوں پر راکٹوں سے حملے کیے ہیں. اور فیفا ورلڈ کپ سے امریکہ اور آسٹریلیا شکست کھانے کے بعد باہر اور ارجنٹینا اور نیدرلینڈ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے. اس دوران رائے دہندگان میں خاصا جوش و خروش دیکھنے کو ملا. دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایم سی ڈی کے الیکشن کے لیے اتوار کو صبح 8 بجے سے پولنگ شروع ہوئی جو مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے تک جاری رہی. ووٹنگ کے دوران ووٹروں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھی گئیں. دہلی کے بلدیاتی الیکشن میں لوگ اپنے ایشو کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. خاص طور پر جمنا ندی کے کنارے آباد شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. ووٹنگ کے دوران بچے اور سن رسیدہ لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. ایم سی ڈی کے الیکشن میں جہاں عوام نے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے وہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے بھی اپنے حق رائے دہی کا بڑھ چڑھ کر استعمال کیا. اس درمیان دہلی کی دونوں بڑی حریف سیاسی جماعتوں بی جے پی اور عام آدمی پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ ان کے ووٹروں کے نام ووٹر لسٹوں سے کاٹ دیے گئے ہیں. دہلی میونسپل کارپوریشن یا ایم سی ڈی پر بی جے پی کا قبضہ ہے اور عام آدمی پارٹی چاہتی ہے کہ وہ صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ بلدیاتی انتظامیہ پر بھی کنٹرول حاصل کر لے، جبکہ بی جے پی ایم سی ڈی پر اپنا قبضہ دوبارہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ کوئٹہ کی مقامی عدالت نے متنازع ٹویٹ کے کیس میں گرفتار سینیٹر اور پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعت پی ٹی آئی کے رہنما اعظم سواتی کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق قومی اداروں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے پر کچلاک تھانے میں درج مقدمے پر اعظم سواتی کو کوئٹہ کی کچہری میں ڈپٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پولیس نے عدالت سے اعظم سواتی کے 10 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی تھی، تاہم عدالت نے 5 روزہ ریمانڈ کی منظوری دی۔ اعظم سواتی کی کچہری پیشی کے موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اعظم سواتی کے ساتھ غیر ملکی ایجنٹ جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اعظم سواتی کے خلاف درج کیے جانے والے مقدمات کو بھی بے بنیاد قرار دیا۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف نے اپنی پارٹی کو نئے انتخابات کی فی الفور تیاری کا حکم دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے پارٹی کے ارکان کو فوری طور پر انتخابات کی تیاری کی ہدایت دے دی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت وقت ضائع کیے بغیر پنجاب اور پختونخوا کے صوبائی انتخابات کے لیے جائے گی اور قومی اسمبلی کے انتخابات بعد میں ہوں گے۔ ان کا یہ ٹویٹ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز خیبر پختونخوا اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کے اراکین سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اسی ماہ صوبائی حکومتوں کو تحلیل کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت جنرل الیکشن کی تاریخ دینا چاہتی ہے تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت تحریک انصاف کے ساتھ غیر مشروط بات چیت کے لیے تیار ہے۔ داعش دہشت گردوں نے پاکستانی سفارتخانے پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق داعش سے وابستہ ایک سوشل میڈیا پیج پر ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں جمعے کے روز کابل میں واقع پاکستانی سفارتخانے پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی گئی ہے۔ پاکستان نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے اپنے ناظم الامور کو قتل کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ اس کے 2 مسلح دہشت گردوں کے توسط سے اس وقت انجام دیا گیا جب ناظم الامور اور ان کے محافظ سفارت خانے کے صحن میں تھے۔ داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں کم از کم ایک باڈی گارڈ زخمی ہوا اور سفارت خانے کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ایران کی مسلح افواج دن رات خلیج فارس میں ہونے والی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس بات کا اعلان ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف بریگیڈیئر جنرل محمد باقری نے کیا ہے۔ ایران کے جنوبی شہر بوشہر کے ایئر بیس کا معائنہ کرتے ہوئے جنرل محمد باقری نے کہا کہ خلیج فارس کے شمالی حصے کی سلامتی کی ذمہ داری اسلامی جمہوریہ ایران کے ذمہ ہے، جسے ہماری افواج نے پورے طور سے یقینی بنایا ہے۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ ہماری بحریہ اور فضائیہ 24 گھنٹے گشت لگا کر ایران کی آبی حدود کی حفاظت کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر علاقائی طاقتوں کے بڑے بحری بیڑوں کی خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں موجودگی بھی بہت کم ہو گئی ہے، جو علاقے کے پرامن ہونے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے استحکام کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ 17 صدر کے پہلے دورے بحرین کے موقع پر تل ابیب کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کی سیکورٹی داؤ پر لگ گئی ہے۔ سنیچر اور اتوار کی درمیانی رات تل ابیب میں بن گوریون ایئرپورٹ پر سیکورٹی واقعہ اس وقت پیش آیا جب صہیونی حکومت کے صدر بحرین کے دورے پر روانہ ہونے والے تھے۔ خبروں کے مطابق ایک گاڑی کے ڈرائیور نے ٹرمینل کے قریب اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر کے وہاں پر موجود چیک پوائنٹ سے ٹکرا دی، جس کے بعد ایئرپورٹ میں بھگدڑ مچ گئی اور وہاں پر موجود مسافروں کو فوری طور پر پناہ لینے کی ہدایت دی گئی۔ اس سلسلے میں ٹرمینل کے اندر کا ایک فوٹیج بھی منظر عام پر آیا ہے۔ فلسطین کے استقامتی گروپوں نے صہیونیوں کے حملوں اور جارحیت اور ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت کا جواب دیتے ہوئے غزہ کے قریب واقع صہیونی بستیوں اور فوجی ٹھکانوں پر راکٹوں سے حملے کیے ہیں۔ فلسطینی نوجوانوں پر صہیونی حکومت کے حملے اور عمار مفلح نامی ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فلسطینی مجاہدین نے صہیونی اہداف کو راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ جمعے کے روز ایک صہیونی فوجی نے نابلس کے ہوارا ٹاؤن کے قریب عمار مفلح نامی فلسطینی نوجوان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، تاہم اسے مذکورہ نوجوان کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیلی فوجی نے تیش میں آ کر فلسطینی نوجوان پر گولی چلا دی، جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گیا۔ ایک اور اطلاع کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اتوار کی صبح غزہ میں کئی مقامات پر بمباری کی ہے۔ غاصب صہیونی فوج کے ترجمان نے غزہ پر فضائی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے مزاحمتی محاذ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فلسطین کے مجاہدین نے جنوبی غزہ کی سرحدوں کے قریب واقع ایک علاقے کی صوفہ نامی صہیونی چیک پوسٹ پر راکٹ برسائے ہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے غزہ کے قریب واقع صہیونی بستی ناہل اوز میں خطرے کے سائرن بجائے جانے کا اعتراف کیا ہے۔ مذکورہ ذرائع کا کہنا ہے کہ کم سے کم دو راکٹ غزہ سے مقبوضہ علاقوں کی طرف داغے گئے ہیں۔ دوسری جانب اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک سینئر رہنما اسماعیل رضوان نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت سے شہید عمار مفلح کے قتل کا انتقام ضرور لیا جائے گا۔ انہوں نے تمام فلسطینی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ غاصبوں کے خلاف جنگ تیز کریں اور جہاں موقع ملے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیں۔ حماس کے رہنما کا کہنا تھا کہ غاصب صہیونی حکومت کو فلسطینیوں کے خلاف اپنے ایک ایک جرم کا حساب چکانا پڑے گا۔ انہوں نے مغربی کنارے کے فلسطینیوں سے کہا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور غاصبوں کے پیروں سے زمین کھینچ لیں۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی فوجی کے ہاتھوں فلسطینی نوجوان کی شہادت کے خلاف پورے مغربی کنارے میں ہڑتال کی جا رہی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ سے امریکہ اور آسٹریلیا شکست کھانے کے بعد باہر اور ارجنٹینا اور نیدرلینڈ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ قطر کے احمد بن علی اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے راؤنڈ آف 16 کے اہم میچ میں ارجنٹینا نے آسٹریلیا کو 2-1 سے شکست دی۔ میچ کے پہلے ہاف میں ارجنٹینا نے ایک گول کر کے اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ ارجنٹینا کی جانب سے میچ کے 35ویں منٹ میں کپتان میسی نے گول کیا، جبکہ میچ کے دوسرے ہاف میں جولین الواریز 57ویں منٹ میں دوسرا گول کر کے اپنی ٹیم کو کامیابی کی طرف لے گئے۔ میچ کے دوسرے ہاف میں آسٹریلوی ٹیم نے بہتر کھیل پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن 77ویں منٹ میں اینزو فرینڈس نے گول کیا، لیکن میچ ختم ہونے تک انہیں کوئی اور کامیابی نہیں مل سکی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، خاص طور پر مشرق وسطی کے علاقے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی جو ایک بازگشت تھی وہ کافی عرصے سے سنی جا رہی ہے، اور بعض ملکوں نے خفیہ اور بعض ملکوں نے آشکارا روابط جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ ایسی حالت میں ہیں کہ فلسطین کی زرزمین ہر گزرتے دن کے ساتھ لہو لہان ہو رہی ہے، اور وہاں پر فلسطینی عوام کا خون جو ہے وہ بہایا جا رہا ہے، اور حال ہی میں کئی فلسطینیوں کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ایسی حالت میں جبکہ اسلامی ملکوں اور اسی طرح ترکی کے مسلمان عوام صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کے لیے رجب طیب اردوغان کی حکومت کے مثلاً غور و فکر کرنے کے اقدام کو ایک غلط اقدام قرار دے رہے ہیں، ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ترکی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مظلوم عوام کے نزب العین اور مفادات کا دفاع بھی کرتا رہے گا۔ جبکہ ترکی کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اٹلی کے دارالحکومت میں اپنے خطاب میں دعویٰ کیا کہ یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا فلسطین کے مسئلے کے ساتھ خیانت یا فلسطین کے عوام کے نقصان میں ہے۔ یہ تناقض گفتگو کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل سے صہیونی صدر کا بحرین کا دورہ، کہتے ہیں کہ چھپتے بھی ہیں اور چھپ نہیں پاتے، کیا کہیں گے آپ؟
جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایک بات مسلمہ ہے کہ فلسطین پہ غاصب صہیونی حکومت نے قبضہ کیا ہے، یہ قبضہ کسی عنوان سے، نہ قانونی لحاظ سے، نہ عالمی قوانین کے لحاظ سے، نہ ہیومن رائٹس کے عنوان سے، نہ ڈیموکریسی کے عنوان سے، نہ ہسٹری کے عنوان سے، کسی بھی پہلو کسی زاویے سے بھی دیکھیں تو وہ ایک قبضہ ہے، ایک غاصبانہ تسلط ہے، اس کو کسی صورت میں اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ لہذا جو ملک بھی اس ملک کو ایک سرکاری طور پہ تسلیم کرتا ہے وہ عالمی اور انسانی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وہ مسلمان ملک ہو، غیر مسلمان ہو، افریقی ہو، ایشیائی ہو، یورپی ہو، جو بھی ہو، چونکہ یہ اس کو ایک انڈرسٹوڈ سمجھا جاتا ہے، جو بھی حریت پسند ہے اور حقائق کی بنیاد پہ چیزوں کو دیکھتا ہے وہ فلسطین کے مسئلے کو اسی زاویے سے دیکھتا ہے کہ فلسطین کی، فلسطینیوں کی اپنی سرزمین تھی، باہر سے مختلف بہانوں سے، فلاں کے حملوں کی وجہ سے، فلاں کے دباؤ کی وجہ سے، یہ سب کہانی ہے، جو بھی جس بہانے سے بھی وہاں پہ آئے وہ غاصب ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جو ممالک غاصب سے ان حکومت سے اپنے تعلقات استوار کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اور یہ ممالک کیوں اس طرح بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ ایک غاصب اور ایک توسیع پسندانہ عزائم رکھنے والے، ایک ایسے ملک اگر ہم کہیں، ایک ایسی ریاست کہیں، ایک ایسی غیر قانونی حکومت سے تعلقات بڑھا رہے ہیں کہ جن کے آداب ڈھکے چھپے نہیں ہیں، یعنی وہ نہیں ہے کہ وہ خفیہ طور پہ، نہیں، انہوں نے کبھی نیل سے فرات تک کی بات کی ہے، کبھی انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک اپنا مخصوص نظریہ پھیلانے کی بات کی ہے، کب سے ان کے زائنسٹ کے جو وہ معروف پروٹوکولز ہیں جس پہ انہوں نے پوری دنیا پہ تسلط کرنا ہے، وہ والی چیزیں، یہ ساری چیزیں ایک کھلی حقیقت کی طرح جو ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ اب جو ترکی کی آپ نے بات کی ہے، ترکی تو خود ایک تضادات کا مجموعہ ہے، یعنی اس کی جو فارن پالیسی ہے اس پہ اتنا لکھا جا چکا ہے کہ ترکیہ کے آپ ذرا انداز دیکھیں کہ اس نے جب تمام ممالک میں فلسطین کے بارے میں ایک مثبت رائے تھی، اور کوئی بھی، ابھی ابراہم معاہدہ یہ تو ابھی ہوا ہے نا، جو اس میں ٹرمپ کے دور میں جس میں متحدہ عرب امارات نے قبول کر لیا، بحرین نے قبول کر لیا، مراکش نے قبول کیا، کسی حد تک سوڈان کا بھی نام آتا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر کسی ملک نے مصر کے بعد، مصر کو بھی ایک خاص زاویے سے دیکھنا ہے کہ مصر کو کس انداز سے الجھایا گیا اور کیمپ ڈیوڈ میں وہ مجبور ہوئے، یا ان کے پیچھے جو وہ انور سادات تھا اس کے پیچھے کون سی ایسی لابی تھی کہ جس نے جا کے اسرائیل کو تسلیم کیا، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان ممالک کے اندر بڑے دعویٰ کرنے والے ممالک میں سے ترکی ہے کہ جو ابھی آج کل اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ترکیہ کہا جائے, ترکی نہ کہا جائے. تو ترکیہ جو ہے اس نے تو باقاعدہ اسرائیل کو اپنا سفارت خانہ دیا ہوا تھا اپنے ملک میں. ترکیہ کے تجارتی تعلقات ہیں, سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. کبھی کبھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اپنے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو مسلمانوں کا رہنما بنانے کے لیے رجب طیب اردوان یا ان کے حکام میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کسی اسرائیلی سے الجھ پڑتے ہیں, کبھی کوئی تند و تیز بیان دے دیتے ہیں. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک غاصب سے انہی حکومت کو مانتے ہوں اور پھر اس کا یہ بھی کہیں کہ اس سے ہم فلسطینی کاز کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں شیطان کا اس لیے ساتھ دے رہا ہوں تاکہ وہ کسی کو ورگلا نہ سکے. وہ تو شیطان کا تو کام ہی ورگلانا ہے, وہ تو آپ کو بھی ورگلائے گا, یہ نہیں کہ آپ کسی اور کو. لہذا یہ جو ترکیہ کے وزیر خارجہ کا یہ کہنا کہ ہم اس لیے تعلقات بحال رکھیں گے کہ اس سے ہم فلسطین کے ایشو کو آگے بڑھائیں گے اور فلسطینیوں کے فائدے میں بات ہوگی,
اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ غلط فہمی ہے, یہ سوچنا غلط ہے کہ
یہ جسے کہتے ہیں نا, یہ ترکیہ کی انہی تضادات میں سے ہے. تو کہ ترکیہ کا شام کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے, جب وہ سوچی مذاکرات میں یا دوسرے مذاکرات میں بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کا اور موقف ہوتا ہے. جب وہ اپنے ان علاقوں پہ شام کے شمالی علاقوں پہ حملہ کرتا ہے, وہاں کے گروپس کو سپورٹ کرتا ہے, دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کرتا ہے, تو اس کا ایک اور موقف ہوتا ہے. جب وہ لیبیا میں جاتا ہے تو لیبیا میں وہ قطر کے ساتھ مل کے ایک نئی گیم کھیل رہا ہوتا ہے. جب وہ افغانستان میں, ابھی تازہ افغانستان کی صورتحال بھی اسی طرح ہے کہ افغانستان میں جب وہ آتا ہے تو اس کا ایک اور انداز ہوتا ہے. تو یہ ترکیہ کے تو فارن پالیسی جو ہے تضادات کا مجموعہ ہے. ادھر یورپی یونین میں جانے کا خواہش مند ہے, ادھر ایک ترک آبادی پہ ایک نیا کاریڈور بنا کے ایک ترک دنیا کو ایک مثلا ایک نئی ریاست بنانے کے اس میں بھی ہے. تو اسرائیل کے عنوان سے, غاصب صہیونی حکومت کے عنوان سے, چاہے وہ ترکیہ ہو, چاہے وہ بحرین ہو, چاہے وہ عرب امارات ہو, چاہے وہ مراکش ہو, یہاں کے عوام اس کو ہرگز پسند نہیں کریں گے. اور جو بھی حکمران فلسطین سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کرے گا اس کو اس کا تاوان ادا کرنا پڑے گا, اس کو جو بھاری قیمت ہے وہ یقیناً ادا کرنی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سمجھنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جب سے ہوا ہے کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دا خیر الانام کو تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 آذر، 9 جمادی الاول اور 4 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو جمادی الاول سن 786 ہجری قمری کو شہید اول کے نام سے مشہور عالم اسلام کے عظیم محدث اور فقی ابو عبداللہ محمد بن مکی آمولی شہید ہوئے۔ وہ سن 734 ہجری قمری میں لبنان کے علاقے جبل آمول میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علمی گھرانے میں پرورش پائی اور دینی علوم کی تعلیم شروع کی۔ شہید اول نے علامہ ہلی جیسے عظیم اساتذہ سے کافی استفادہ کیا اور اپنی دینی معلومات کی تکمیل کی۔ وہ دینی علوم کے علاوہ شعر و ادب میں بھی مہارت رکھتے تھے اور کبھی کبھی دوسروں کی غلط باتوں کا جواب شعر میں بھی دیا کرتے تھے۔ شہید اول نے اپنی 52 سال کی بابرکت عمر میں متعدد سفر کے باوجود بہت سی کتابیں تالیف کی، جن میں الباقیات الصالحات کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ چار دسمبر سن 1679 عیسوی کو برطانیہ کے ممتاز فلسفی اور صاحب نظر تھامس ہوبز کا انتقال ہوا۔ وہ 5 اپریل سن 1588 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ دنیا میں رونما ہونے والے حادثات و واقعات میں دلچسپی ان کے فلسفے کی بنیاد ہے۔ وہ کہتے تھے کہ معاشروں کے ناموساعد حالات کو بہتر بنانے کے لیے شریر اور درندہ صفت لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اس کے بعد ایک معاہدے کے تحت کہ جو معاشرے کے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، معاشرے کا انتظام و انصرام ایک شخص یا فرمانروا لیویاتھن کے سپورٹ کر دیا جائے۔ تھامس ہابز کا خیال تھا کہ بادشاہ کا اقتدار لامحدود ہونا چاہیے اور حاکم کے کام سے ہونے والی ہر ناراضگی کو سختی سے کچل دینا چاہیے۔ چار دسمبر سن 1748 عیسوی کو فرانسیسی کیمیا دان برتولے پیدا ہوئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کیمسٹری میں تحقیقات کی اور بہت سے تجربات کرنے کے بعد انہوں نے میل کچیل دور کرنے میں کلورین کے خواص کا پتہ لگایا۔ برتولے نے مختلف نمکیات پر بھی تحقیقات انجام دی۔ وہ 1822 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ چار دسمبر سن 1899 عیسوی کو ٹائیفائڈ کی بیماری کی روک تھام کے لیے پہلی بار اس کا ٹیکہ استعمال کیا گیا۔ یہ ٹیکہ پہلے 2 فرانسیسی سائنسدانوں نے ایجاد کیا، اس کے بعد برطانوی ڈاکٹر ہاوکن نے اس کو مکمل کیا۔ بالآخر ایک دیگر محقق رائٹ نے اس ٹیکے کا استعمال لوگوں کے لیے ممکن بنایا۔ چار دسمبر سن 1952 عیسوی کو جنوبی امریکہ کے شمال میں جزیرہ برمودا پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس کا ایک سہ فریقی اجلاس شروع ہوا۔ مذکورہ ممالک نے اپنے سہ جانبہ تعلقات کے علاوہ برلن میں سوویت یونین کی پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کے بارے میں اہم فیصلے کیے۔ اس زمانے میں برلن شہر کا مغربی حصہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے کنٹرول میں تھا اور شہر کے مشرقی حصے پر سوویت یونین کا کنٹرول تھا۔ برلن شہر کے انتظام و انصرام کے بارے میں فریقین کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے اور یہ امر بالآخر سن 1961 عیسوی میں سوویت یونین اور مشرقی جرمنی کے ذریعے مشہور دیوار برلن کی تعمیر کا سبب بنے۔ البتہ نومبر 1989 عیسوی میں دیوار برلن گرا دی گئی اور ایک سال سے بھی کم عرصے میں جرمنی کے دونوں حصوں کا اتحاد ہو گیا۔ تیرہ آذر سن 1390 ہجری شمسی کو ایرانی فورسز نے مشرقی ایران میں امریکہ کا ایک ڈرون طیارہ RQ-170 اپنے کنٹرول میں لے کر زمین پر اتارنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس طیارے نے افغانستان سے اڑان بھری تھی اور ایران کے اندر 200 کلومیٹر تک داخل ہونے پر ایرانی فورسز کے الیکٹرانک یونٹ کے دام میں پھنس گیا۔ نیز ایرانی اہلکاروں نے اسے بڑی آسانی کے ساتھ زمین پر اتار لیا۔ RQ-170 قسم کا ڈرون طیارہ امریکی فوج کا ایک جدید ترین ڈرون طیارہ ہے اور اس کی ڈیزائننگ ریڈار پر نظر نہ آنے والے بمبار طیارے جیسی کی گئی ہے۔ نیز جاسوسی کی خاص صلاحیت کا حامل ہونے کی وجہ سے اسے امریکی خفیہ ایجنسی CIA کو دیا گیا ہے۔ یہ طیارہ ماورائے جدید طیارہ ہے اور جدید ترین سسٹم سے لیس ہے، جو اپنے مرکز سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد خود بخود دھماکے سے اڑ جاتا ہے۔ بنا بنی اسلامی جمہوریہ ایران نے ریڈار پر نظر نہ آنے والے امریکہ کے اس جدید ترین جاسوس طیارے کو اپنے کنٹرول میں لے کر سائبر جنگ میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ ایرانی اقدام امریکہ کے فوجی افسران کی پریشانی اور عسکری ماہرین کے تعجب کا سبب بنا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی ماہرین نے اس جدید ترین جاسوس طیارے کو ڈیکوڈ کر کے اس کی ڈیزائننگ، ٹیکنالوجی اور انتہائی خفیہ معلومات حاصل کی اور 3 سال کے اندر اندر اس کا ایک مکمل نمونہ تیار کر لیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
رحمان رحیم، عزیز سامعین کے خطوط، آپ پیغامات اور آپ کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ میں ناہید انوری، اور ہمیشہ کی طرح آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی۔
ہمارا سلام قبول کیجیے۔ جی ہاں سامعین، خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا میں جس گوشے میں بیٹھ کر ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں، انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے سامعین جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ باجی، میں آج آ رہا تھا، موسم خزاں کا زمانہ ہے، پتے درختوں سے جو ہے وہ گر رہے ہیں، اور جی ہاں، اور ایک نئی جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ رونما ہو رہی ہے، اور ماحولیات کے اندر جو ہے اس قسم کی تبدیلی ہر سال رونما ہوتی ہے، اور درختوں میں پتے جو ہے وہ سبز ہوتے ہیں، پھر وہ پیلے ہوتے ہیں، پھر وہ جھڑ جاتے ہیں، درخت جو ہے وہ بالکل بغیر پتوں کے ہوتے ہیں، پھر خدا کی قدرت سے دوبارہ بہرحال سر سبز ہو جاتے ہیں۔
لیکن ایک بات، یہاں میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں آپ سے معافی چاہوں گی، لیکن آپ نے جیسا کہ دیکھا ہوگا تہران میں کچھ دنوں سے بہت پولوشن تھا۔
جی جی،
اب ایک دو دن ہوئے ہیں کہ تھوڑا سی چینجنگ آئی ہے۔
جی ہاں بالکل، اصل میں
4 قطرے آ گئے ہیں، یعنی تھوڑا سا موسم میں تھوڑا سا چینج آیا، اسی وجہ سے کہ تھوڑا سا برسات۔
جی ہاں بالکل بالکل، یہاں پر جو ہے وہ معمولاً جو ہے بارشیں جو ہیں وہ موسم خزاں میں ہوتی ہیں اور برفباری ہوتی ہے۔ بہرحال سب کو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال بھی جو ہے وہ بارشیں اور برف جو ہے وہ خدا کی بڑی نعمتیں ہیں،
جی ہاں
آئیں گی اور خوشحالی لے کر آئے گی۔ بہرحال یہ میں جو عرض کر رہا تھا، جو بات وہ یہ تھی کہ نظام قدرت کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی کی تبدیلیاں صرف زمین پر رونما اس لیے نہیں ہوتی کہ موسم آئے اور چلا جائے، بلکہ جی. یہ ایک طریقے سے انسان کے لیے اس کو خبردار کرنا بھی ہے. دیکھیں کس طریقے سے خدا یہ طاقت و قدرت رکھتا ہے کہ وہ ایک سال کے اندر چار موسم جو ہے وہ آتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تبدیلی رونما ہوتی ہے. انسان اپنے اندر بھی اسی طریقے سے بہار کو محسوس کرے، اسی طریقے سے اپنے اندر جو ہے وہ خدا کی نعمتوں کا احساس کرے، اور اپنے امور کو خدا کے حوالے کرے. یہ زندگی کا ایک اصول اس کو بنانا چاہیے. اور جب انسان خوبیوں کی تلاش میں رہتا ہے، جب انسان اچھائی کی طرف بڑھتا ہے، تو ہر چیز اسے اچھی نظر آتی ہے. اور اگر انسان جو ہے ان اچھائیوں خوبصورتیوں کو نظر انداز کر دے، تو یقینی طور پر اس کے اثر جو ہے وہ فکر پہ پڑتا ہے، اور انسان کی فکر جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے، اور انسان کو ہر چیز کے اندر جو ہے وہ برائیاں نظر آتی ہیں. بہرحال میں زیادہ گفتگو نہ کروں اور اپنی گفتگو کو ادھر ہی جو ہے وہ سمیٹوں کہ انسان کو اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور یہ نظام قدرت ہے کہ جو چاہے گا انسان جو ہے وہ اس کو حاصل ہوگا. اچھا چاہے گا اچھا ملے گا، برا چاہے گا برا ہی نصیب میں ہوگا.
جی ہاں بالکل. جی ہاں بالکل بالکل. اور جتنے بھی یہ چار سیزن ہیں، تو ان سے انسان کو لطف اندوز ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اپنی زندگیوں میں چینج بھی لانا چاہیے.
بے شک ایسے ہی
انشاءاللہ ہے. ہمیشہ جہاں بھی رہیں سدا بہار رہیں، کبھی بھی آپ کی زندگیوں میں خزاں کا موسم نہ آئے
انشاءاللہ.
جی ہاں سامعین، یہاں پر اب آپ کے خطوطوں کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کوٹ ڈی جی سے محمد نواز کھوسو صاحب.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ ریڈیو کے ذریعے سن رہا ہوں.
الحمدللہ
تینوں وقت کی نشریات صاف سنائی دے رہی ہیں، اور آپ کے پروگراموں سے استفادہ ہو رہا ہے. خدا کا شکر ہمارے پروگراموں سے یہ استفادہ بھی کر رہے ہیں. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ریڈیو کافی تعداد میں لوگ سنتے ہیں. ریڈیو تہران بھی ان ریڈیو اسٹیشنوں میں سے ایک ہے جس کی نشریات لوگ شوق سے سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. ریڈیو تہران کی خبریں اور سیاسی پروگرام منفرد ہوتے ہیں، جبکہ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام کا تو جواب ہی نہیں. گزشتہ ہفتے پروگرام نور ایمان میں نہایت ہی نورانی گفتگو سنی، سن کر دل باہ باہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ پروگرام درخشاں ستارے بھی بہت ہی اچھا پروگرام رہا، جس میں علماء کرام اور مسلم دانشوروں کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی جاتی ہے. پروگرام ایرانی مشاہیر بھی میری توجہ کا مرکز رہتا ہے. آگے چل کر لکھا ہے کہ اس پروگرام میں بھی ایران کی نامور شخصیات کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے. اتنے اچھے پروگرام نشر کرنے پر ہم ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
جی جناب، محمد نواز کھوسو صاحب کو ڈی جی سندھ پاکستان سے آپ نے یہ پیارا سا خط ارسال کیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے. پچھلے خط میں بھی آپ نے نہایت ہی اچھے انداز میں ہمارے پروگراموں پر تبصرہ کیا تھا، اور تھوڑی بہت تنقید بھی کی تھی، لیکن آج کی اس خط میں باجی تنقید ہمیں نظر نہیں آئی. شکر ہے خدا کا کہ جو ہے وہ، لیکن وہ جگہ موجود ہے تنقید کی، اور ہم ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ان تمام سامعین کو کہ جو دونوں جہتوں سے پروگرام سنتے ہیں، یعنی کہ اچھائی پر بھی نظر رکھتے ہیں، اور اگر کوئی خامی وغیرہ ہو تو اس کو بھی بیان کرتے ہیں. یہ بہرحال ایک اچھے سامع کی نشاندہی کرتی ہے یہ بات، اور امید کرتے ہیں کہ سامعین اسی نقطۂ نظر پر جو ہے وہ پروگراموں کو پرکھا کریں گے. چونکہ جو پروگراموں کا جو پیمانہ ہے وہ سامعین کی رائے ہی ہے.
بالکل یہ تو صحیح ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام ہوتے ہی سامعین کے لیے، ریڈیو کے پروگرام جو ہے مخصوص سامعین کے لیے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ٹیلی ویژن کے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ ناظرین کے لیے ہوتے ہیں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب سامعین پروگراموں کا ذکر کرتے ہیں، خبروں کا ذکر کرتے ہیں، جو پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر سامعین توجہ کے ساتھ پروگرام سن رہے ہیں تو واقعی ہمیں بھی ایک حوصلہ ملتا ہے، اور یقینی طور پر ہمارے لیے باعث فخر ہے یہ بات کہ ریڈیو تہران کی آواز دنیا کے گوشو کنار میں پہنچ رہی ہے اور ہمارے سامعین اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب محمد نواز کھوسو صاحب کوٹ ڈی جی سندھ پاکستان سے. ویسے کوٹ ڈی جی سے ہمارے دیگر سامعین بھی رابطہ قائم کرتے ہیں. اس توسط سے ہم کوٹ ڈی جی کے تمام سامعین کو اپنا سلام محبت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں.
بالکل بالکل, میرا بھی سلام قبول کیجئے سامعین. جی ہاں, یہ تھا خط کوٹ ڈی جی سے اور اس کا جواب بھی آپ نے ہمارے بھائی کی زبانی سنا. چلیں پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں. سامعین ہمارے ساتھ رہیں. یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے حافظ ادریس صاحب.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں, میری طرف سے ریڈیو تہران کے اسٹاف کو خلوص بھرا سلام.
بہت شکریہ.
وعلیکم سلام میرے بھائی جان. کافی دن سے خط لکھنے کی سوچ رہا تھا لیکن وقت نہیں مل رہا. جلد ہی تفصیل سے خط لکھوں گا. فی الحال ایک مختصر پیغام محبتوں بھرا ارسال کر رہا ہوں. ریڈیو تہران کے پروگرام سن رہا ہوں, سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں. دیگر تمام دوستوں من جملہ حافظ الیاس, محمد جنید, عمران رئیس, طارق انجم کی طرف سے بھی نیک خواہشات اور خلوص بھرا سلام قبول فرمائیں.
جی جناب حافظ ادریس صاحب مظفر نگر اتر پردیش ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا سا مختصر سا خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے اور مختصر پیغام کی مانند یہ خط ہے. باجی ہم تو سامعین سے یہ ہر مرتبہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے آپ تھوڑا سا ہی صحیح محبتوں کا اظہار کریں, اس سے رونقوں میں اضافہ ہوتا ہے اور خاص طور پر بزم دوستاں جو ہے وہ تو سامعین کی آواز کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اور ہم یہاں جو بھی ہمارے سامعین ہمیں مختصر پیغام لکھتے ہیں, خط لکھتے ہیں, ہم ان کو محبتوں کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ہماری نیک تمنائیں نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں. اور حافظ ادریس صاحب آپ کا شکریہ. اور گزشتہ خط بھی آپ نے تفصیل سے لکھا تھا لیکن ایک بات پر ہم جو ہے وہ ان کے اس خط کو محبتوں بھرے مثلا خلوص کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور جو چیز انہوں نے لکھی ہے کہ آئندہ جو خط ہوگا
اس میں تفصیلی خط ہوگا.
بہرحال ایک امید کی کرن جو ہے وہ موجود ہے اور یہ چیزیں دیکھ کر سن کر پڑھ کر جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے. اور حافظ ادریس صاحب ہمیشہ کی طرح تفصیلی خط لکھیں گے اور پروگراموں کے حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار کریں گے چونکہ نہایت ہی دقت نظر سے پروگراموں کو سنتے ہیں اور چھوٹی بہت تنقید بھی کرتے ہیں. ہمیں ان کی جو ہے وہ تعریف بھی اچھی لگتی ہے اور تنقید بھی اچھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. جن دوستوں کا آپ نے نام اس خط میں تحریر کیا ہے ہمارا بھی سلام محبت ان کے لیے ہے. انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے رہیں.
انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب اور آپ کے تمام دوستوں کا جن کا ذکر آپ نے اس مختصر سے خط میں کیا ہے. پروگرام بزم دوستوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. سامعین ہمارے ساتھ رہیں, کہیں نہ جائیں. جی ہاں سامعین, یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست گجرات کے شہر بھوج سے مستقیم متوا صاحب نے. لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور تینوں وقت کی نشریات ہمارے علاقے میں صاف سنائی دیتی ہیں جبکہ صبح کی نشریات میڈیم ویو پر بہت ہی صاف سنائی دیتی ہے. ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران سننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا پچھلا خط پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیا اور نہایت محبت کے ساتھ اس کا جواب بھی دیا. ریڈیو تہران کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام صبح امید, کلام نور, بزم دوستاں, خلقت کی رعنائیاں, اسوہ بشریت, اسلام کی معرفت, افکار و نظریات, دریچے, آس پاس, آج کا ایران, تمام کے تمام پروگرام مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں. جبکہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی خبریں اور سیاسی گفتگو کا تو جواب ہی نہیں. ریڈیو تہران کے دیگر پروگرام بھی قابل تعریف اور سننے کے قابل ہوتے ہیں. ہم سب پروگراموں سے استفادہ کرتے ہیں.
جی جناب مستقیم متوا صاحب بہت شکریہ. گجرات ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا. باجی میں یہاں یہ ذکر کرتا چلوں کہ یہ خط بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک آڈیو پیغام بھی ہمارے لیے بہت ہی اچھا جو ہے وہ روانہ کیا ہے.
یعنی کافی وقت لگا ہے.
جی ہاں بالکل.
لیکن انشاءاللہ
ان کے آڈیو پیغام کو ہم آئندہ پروگراموں میں جو ہے نا وہ شامل کریں گے. تو یہاں پر مستقی متوا صاحب سے یہ عرض ہے کہ جو آپ نے جو آڈیو پیغام ہمارے لیے بھیجا ہے ہم نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, انشاءاللہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے پروگرام میں اس پیغام کو شامل کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ باجی انہوں نے جو نشریات صبح کی چل رہی تھی اس کی ریکارڈنگ بھی ہمیں جو ہے وہ ریسیپشن کے طور پر بھیجی ہے. آپ یقین کیجیے کہ ریڈیو چل رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ایف ایم ریڈیو چل رہا ہے. اور مجھے خود جو ہے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ کہاں گجرات ہندوستان اور صبح کی نشریات ریڈیو تہران, اور اتنی پیاری آواز سنائی دے رہی ہے. اور ہمارے ساتھی حسین اختر صاحب کی خبریں تھیں, اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام صبح امید تھا, پھر پروگرام یادوں کے جھروکے تھا جس کا انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے کلپس جو ہے وہ 19-20 سیکنڈ کے جو ہے وہ ریکارڈ کر کے جو ہے نا وہ بھیجے. مجھے بہت اچھا لگا. بہرحال میں یہاں پر شکریہ ادا کروں گا جناب مستقی متوا صاحب کا کہ نہایت ہی دقت نظر کے ساتھ ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سنتے ہیں, اور کہہ رہے تھے کہ ہماری صبح کا آغاز جو ہے وہ ریڈیو تہران کی نشریات سے جو ہے وہ ہوتا ہے. بہرحال یہاں پر جو ہے وہ میں دوبارہ شکریہ ادا کروں گا. اور آپ نے جو آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا ہے یہ آڈیو پیغام ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ضرور شامل کریں گے, چونکہ آپ نے اس آڈیو پیغام میں دل کی بات کہی ہے اور نہایت ہی محبت کا اظہار کیا ہے ریڈیو تہران کے ساتھ. انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آپ کے آڈیو پیغام کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے. جتنے بھی پروگراموں کا آپ نے نام اس خط میں لکھا, پروگرام صبح امید, کلام نور, بزم دوستاں, خلقت کی رانائیاں, اسوہ بشریت, اسلام کی معرفت, اور ایک لمبی فہرست ہے.
اور میرے خیال میں تو جتنے بھی پروگرام ہمارے ریڈیو سے نشر ہوتے ہیں ماشاءاللہ متوا صاحب سبھی کو جی بالکل,
چونکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے جو سامعین ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ان میں سے کچھ سامعین ہمارے ایسے ہیں کہ جو واقعا یعنی کہ تینوں وقت کی نشریات اول سے آخر تک سنتے ہیں, چونکہ پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے آیا پروگرام جس طریقے سے سنے جا رہے ہیں. بہت سے سامعین جو پروگرام میں جو مطالب بیان کیے جاتے ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ بات جو ہے بیان کی گئی. ابھی پچھلے پروگراموں میں جناب عقیل بشیر صاحب نے اپنا آڈیو پیغام ارسال کیا تھا, اس آڈیو پیغام کے اندر جو ہے وہ گرد و پیش پروگرام کے اندر جو گفتگو ہوئی اس کا بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا. تو اندازہ ہوا کہ پروگرام جو ہے وہ سنتے بھی ہیں سامعین اور غور سے سنتے ہیں. بہت شکریہ, اور انشاءاللہ کہ آئندہ بھی آپ اسی طریقے سے محبتوں کا اظہار کرتے رہیں گے, ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
جی ہاں, پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں سامعین, اور یہاں پہ ایک اور خط ہے میرے سامنے, اور یہ خط ارسال کیا ہے نثار قلندری صاحب نے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو الہیار سے. لکھتے ہیں کہ شاید آپ کے لیے یہ بات تعجب کا باعث ہو کہ میری عمر 19 سال ہے, لیکن میں ریڈیو سننے کا شوقین ہوں اور مختلف ریڈیو اسٹیشنوں سے رابطہ برقرار کر رکھا ہے. حال ہی میں ہمارے شہر کے ایک دوست نے ریڈیو تہران متعارف کروایا ہے. آپ کو خط اس لیے تحریر کر رہا ہوں کہ ٹیسٹ کر سکوں کہ آیا آپ خطوط کے جواب دیتے ہیں یا نہیں. خیر آپ نے ہمارا امتحان لے لیا میرے بھائی, اور میرے خیال میں ہم اپنے اس پروگرام میں اور اس امتحان میں جائیں شاید پورے اتروں گے انشاءاللہ. اور پھر آگے شکل لکھا ہے, ویسے ریڈیو تہران کی نشریات زیادہ نہیں سنی, چند مرتبہ خبریں اور دیگر پروگرام سننے کا موقع ملا ہے. سارے پروگرام اچھے اور معیاری ہیں, لیکن آپ کے یہاں سے گانے اور موسیقی کے پروگرام نشر کیوں نہیں ہوتے؟ جی ہاں, اور پھر آگے لکھا ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمیں ایران سے بہت محبت ہے. ریڈیو کے حوالے سے اردو نشریات سن کر مجھے بہت اچھا لگا, فارسی زبان بھی بہت اچھی زبان ہے, سب دوستوں کو انہوں نے بہت سلام بھیجوایا ہے.
جی جناب نثار قلندری صاحب ٹنڈو الہیار سندھ پاکستان سے بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو یہ کہ آپ نے ہمیں ٹیسٹ کیا اور دیکھ لیا کہ ہم سامعین کے خطوط کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور ہمارے یہاں کوئی ایسی فائل نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم خطوط کو جو ہے وہ فائل کر دیں.
فائل کر دو مخصوص خاص کے اتنے جوان اور ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہمارے سامنے,
کیونکہ بہرحال یہ جو ہے جی ہاں بالکل. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے آپ کے خط کو پروگرام میں شامل کیا ہے, اور ان ہمارے سامنے کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ریڈیو تہران آپ کے لیے متعارف کروایا ہے. جہاں تک آپ نے جو ہے موسیقی اور گانے اور دیگر چیز چیزوں کی جو ہے وہ بات کہی ہے اپنے اس خط کے اندر. تو باجی میں یہاں بھی کہوں گا کہ گانے اور موسیقی کے اعتبار سے بہت سارے ریڈیو اسٹیشن ہیں, ہم نہیں روکتے ان کو, آپ جو ہے وہ استفادہ کریں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے ہماری نشریات کے اندر کہ ہم ان کو شامل کریں, چونکہ موسیقی جو ہوتی ہے وہ ایک حد کے اندر رہتے ہوئے ہم پروگرام میں ضرور شامل کرتے ہیں, اور پروگرام کے آغاز میں, پروگرام کے اختتام میں, وسط میں, اور جو ہے خاص طور پر خصوصی پروگراموں کے اندر جب وہ ولادت کے حوالے سے ہو تو اس میں قوالیاں شامل ہوتی ہیں, قصیدے شامل ہوتے ہیں, اسی طریقے سے حمدی اشعار شامل ہوتے ہیں, نعتی اشعار شامل ہوتے ہیں, اس میں موسیقی وغیرہ بھی شامل رہتی ہے. تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ گانوں وغیرہ سے, اور خاص طور پر
ہم خالی ہی رکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو.
جی ہاں, لیکن موسیقی بہرحال رہتی ہے, اور وہ موسیقی کے جو کہ مفید اس اعتبار سے کہ بہرحال جس کا لحاظ ہم لوگ رکھتے ہیں اخلاقی اعتبار سے, اس کو ہم اپنے پروگراموں میں شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا. انشاءاللہ آپ کے امتحان میں بھی ہم پاس ہو گئے ہوں گے, جو آپ نے ہم سے لیا آپ کے خط کو شامل کر لیا گیا. اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ اپنے جواب کا کس طریقے سے ہمیں جواب دیتے ہیں, اور ہم آپ کے اگلے خط کا ہمیں انتظار رہے گا. امید ہے کہ جلد ہی خط روانہ کریں گے. میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, اور باہر سے بھی اشارے کیے جا رہے ہیں کہ پروگرام ختم کر دیا جائے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. شام کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بین مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. رات کی نشریات یعنی ہماری تیسری مجلس شارٹ وے میں 49 میٹر بین مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. ہماری سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. آپ ہمیں خط و کتابت بھی واٹس ایپ کے ذریعے, ای میل کے ذریعے کر سکتے ہیں, اور اپنے دلی خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں, اور پروگراموں کے بارے میں تفصیل سے جیسے خط لکھتے ہیں ویسے خط لکھیں گے تاکہ ہمیں پروگراموں کو اور اچھا بنانے میں مدد مل سکے. اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے. آئیے نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے دنیا بھر کے اخبارات پر, اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ جوان, دشمنوں کی جھوٹی خبروں اور فتنہ پروری کے مقابلے میں ہوشیاری کی ضرورت, صدر, اسپیکر اور چیف جسٹس کی ملاقات. روزنامہ کیہان, بلوائیوں سے پیش آنے میں بھی مغرب کا دوہرا رویہ, یورپ میں سرکوب کرنا, ایران میں حمایت. ڈیلی میل, زندگی کے اخراجات میں تیز رفتار اضافہ, برطانوی گھرانے جانوروں کے کھانے کھا رہے ہیں اور کھانا ریڈیٹر اور شمع پر گرم کرنے پر مجبور ہے. اور اب اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ اطلاعات, ایران صوبہ خوزستان مقامی ٹیکنالوجی کی مدد سے پہلے ایٹمی پاور پلانٹ کی تعمیر شروع۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، ہفتے کے روز نائب صدر اور ایران کی ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے 300 میگا واٹ پر مشتمل کارون ایٹمی پاور پلانٹ کی بنیاد ڈالی۔ اس بجلی گھر کو انقلاب سے قبل فرانسیسی کمپنیوں کو تعمیر کرنا تھا، جو کہ معاہدہ ہونے کے باوجود پسپائی اختیار کر گئیں، اور اب ملک کی ضرورتوں اور ایران کے سامنے موجود رکاوٹوں کے پیش نظر اس ایٹمی مرکز کا بڑا حصہ ایرانی ماہرین تیار کریں گے۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے بتایا ہے کہ ایران کے صوبہ خوزستان میں جس بجلی گھر کی تعمیر کا کام شروع ہوا ہے، باعث بنے گا کہ اس شعبے میں ایرانی ماہرین کی مہارت میں اضافہ ہو سکے، جو کہ مستقبل کے منصوبوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ حتیٰ اس شعبے میں بھی ہم ملک کی اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، تاکہ اس کی مدد سے ایٹمی شعبے سمیت ہر شعبے میں ترقی حاصل ہو سکے۔ واضح رہے کہ قانون ایٹمی بجلی گھر انڈر پریشر لائٹ واٹر ایٹمی بجلی گھر ہوگا، جسے 50 ہیکٹر کے رقبے پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ رائل یوم، فلسطینی نوجوان کی شہادت کے دوسرے دن فلسطینیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے مابین بھاری جھڑپ۔ اخبار لکھتا ہے، جمعے کے روز 22 سالہ عمار مفلح کی شہادت کا فوٹیج منظر عام پر آتے ہی مقبوضہ غرب اردن میں حالات کشیدہ ہونے لگے۔ ہفتے کے روز حالات پر اپنے زوم میں قابو پانے کے لیے بڑی تعداد میں صہیونی فوجیوں کو تعینات کر کے فلسطینی محلوں اور شہروں پر حملہ شروع کر دیا گیا، جس میں دفاع کرنے والے 20 سے زیادہ فلسطینی نوجوان زخمی بھی ہوئے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے جنگی گولیوں کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو نشانہ بنایا۔ ارین الاسود گروہ نے عمار مفلح کی شہادت پر بیان جاری کرتے ہوئے فلسطینی عوام سے شدید مزاحمتی کارروائی شروع کرنے کی اپیل کی ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکام نے اعلان کیا ہے کہ غاصب اسرائیلی فوج کی 50% ٹکڑیوں کو غرب اردن میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جنگ، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ غلط تھا، اسد قیصر۔ نوائے وقت، الیکشن 2 مہینے پہلے ہوں یا بعد، پی ڈی ایم کی سیاست دفن ہو گئی، شیخ رشید۔ اور روزنامہ صحافت، پارلیمنٹ میں حکومت کو گھیرنے کی حکمت عملی پر کام شروع، کانگریس کی پارلیمانی پارٹی کی اہم میٹنگ منعقد۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ پاکستان، عمران خان کی مشروط مذاکرات کی پیشکش کے بعد مسلم لیگ نون کا جواب آ گیا۔ اخبار لکھتا ہے، تفصیلات کے مطابق عمران خان کی مشروط مذاکرات کی پیشکش پر وزیراعظم ہاؤس لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم رہنماؤں کا اجلاس منعقد ہوا، جس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اور سینئر سیاستداں خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ مذاکرات سیاست کا حصہ لیکن بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، مشروط مذاکرات نہیں ہوتے، یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم الیکشن سے ڈرتے ہیں، انہیں اجازت ہے تو توڑ دیں اسمبلیاں، لیکن ہم اس غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم نے آئینی اور قانونی طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ خواجہ سعد رفیق نے مزید کہا کہ اگر عمران خان مذاکرات چاہتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم کی مرضی سے ہوں گے، مذاکرات کی ضرورت ان کو ہے، ہمیں نہیں، قومی مفاد میں ہم بات کر سکتے ہیں، مذاکرات کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، اگر عمران خان سنجیدہ بات چیت کریں گے تو سنجیدہ جواب دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کو میثاق معیشت کی پیشکش کی گئی تھی، عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے میثاق معیشت کا مذاق بنایا۔ روزنامہ قومی آواز، انٹرویو ہر الیکشن سے پہلے ہوتا رہا ہے، گودرا، گجرات کے سابق وزیر اعلی شنکر سنگھ واگھیلا۔ اخبار لکھتا ہے، گجرات کے سابق وزیر اعلی اور وزیر اعظم نریندر مودی کے آر ایس ایس کے ساتھی شنکر سنگھ واگھیلا ریاست میں ہی بی جے پی کے موروز اینڈ فیکرز کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ کھل کر بیان دینے کے لیے مشہور واگھیلا نے نومبر کے آخری ہفتے میں یہ کہہ کر سنسنی پیدا کر دی تھی کہ 2002 میں گودرا کے مسلمانوں کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ایک کار سیوک سابرمتی ایکسپریس کے کس ڈبے سے لوٹ رہے ہیں معاف کیجیے گا کس ڈبے سے لوٹ رہے ہیں آر کے مشرا سے ایک خصوصی گفتگو کے دوران واگھیلا نے کہا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے پاس گودھرا واقعے سے قبل ظاہر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. گودھرا کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ ہے اور ہر الیکشن سے قبل یہ خود کو دہراتا رہا ہے. اور سامعین پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر. مہر نیوز ایجنسی امریکی یونی پولر نظام کی تشکیل میں ناکام رہے مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری. تسلیم نیوز ایٹمی سفارتکاری کا دروازہ کھلا رکھیں گے ایران کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے رابرٹ مالی. اور فارس نیوز دہشت گرد گروہوں کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ عراق کی سرزمین کو ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال کریں سید عمار الحکیم. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سامعین آج محمد پیدل یونیورسٹی کی طرف جا رہا ہے. وہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہاسٹل سے چلا ہے. امید ہے کہ وہ وقت پر کلاس میں پہنچ جائے گا. محمد کو راستے میں ایک خاتون نظر آتی ہے جو چہرے سے بہت پریشان ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے. وہ محمد کے پاس آتی ہے اور اس سے گفتگو کرتی ہے. گویا اس کا پرس گم ہو گیا ہے اور وہ اس بارے میں محمد سے بات کرتی ہے. آگے کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. لیکن حسب معمول سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی.
شما دیدید.
آپ نے دیکھا.
کیف پول.
ہینڈ بیگ یا پرس.
متاسفانه.
بدقسمتی سے.
من دیدم.
میں نے دیکھا ہے.
کیفتان.
آپ کا بیگ یا پرس.
شما گم کردید.
آپ سے گم ہو گیا ہے.
من گم کردم.
مجھ سے گم ہوا ہے.
او بود.
وہ تھا.
ہمین جا.
یہیں پر.
این کیف.
یہ بیگ یا پرس.
اما.
لیکن.
الان.
ابھی یا اسی وقت.
پولیس.
پولیس.
شما گفتید.
تم نے بتایا تھا.
من گفتم.
میں نے کہا یا میں نے بتایا.
من نگفتم.
میں نے نہیں بتایا یا میں نے نہیں کہا.
چون.
کیونکہ.
آنجا.
وہاں.
حتماً.
یقیناً.
شما بگوید.
تم بتاؤ یا آپ بتائیے.
راستی.
واقعاً.
چه رنگی.
کون سا رنگ.
سبز.
سبز یا ہرا.
کوچک.
چھوٹا.
کارت.
کارڈ.
در کیفم.
میرے بیگ میں.
پیش.
سامنے.
پیش پولیس.
پولیس کے سامنے.
شما بروید.
آپ جائیے.
زود.
جلد.
پیدا.
ملنا.
او کمک می کند.
وہ مدد کرے گا. سامعین، اور اب محمد اور اس خاتون کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں۔
سلام آقا، شما یک کیف پول ندیدید؟
سلام جناب، آپ نے پرس تو نہیں دیکھا؟
نه، متاسفانه من ندیدم۔ کیفتان را گم کردید؟
نہیں، بدقسمتی سے میں نے نہیں دیکھا۔ کیا آپ کا پرس گم ہو گیا ہے؟
بله، کیف پولم را گم کردم۔
ہاں، میرا پرس گم ہو گیا ہے۔
کیف پولتان کجا بود؟
آپ کا پرس کہاں تھا؟
همینجا، در این کیف بود، اما الان نیست۔
یہیں پر، میرے بیگ میں تھا، لیکن اب نہیں ہے۔
به پولیس گفتید؟
آپ نے پولیس کو بتایا ہے؟
نه، به پولیس نگفتم، چون پولیس را ندیدم۔
نہیں، پولیس کو نہیں بتایا، کیونکہ میں نے پولیس کو نہیں دیکھا ہے۔
پولیس آنجاست، حتما به پولیس بگویید۔ راستی، کیفتان چه رنگی بود؟
پولیس وہاں موجود ہے، آپ پولیس کو ضرور بتائیں۔ ہاں، آپ کا بیگ کس رنگ کا تھا؟
کیفم سبز و کوچک بود، یک کارت هم در کیفم بود۔
میرا پرس سبز رنگ کا ہے اور چھوٹے سائز کا، اور اس میں ایک شناختی کارڈ بھی موجود ہے۔
پیش پولیس بروید، امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود۔
آپ پولیس کے پاس جائیں، مجھے امید ہے کہ آپ کا پرس جلد مل جائے گا۔
انشاءاللہ، پولیس حتما به من کمک میکند۔
انشاءاللہ، پولیس یقیناً میری مدد کرے گی۔
بله، او حتما به شما کمک میکند۔
ہاں، وہ یقیناً آپ کی مدد کرے گی۔ سامعین، آپ نے محمد اور ایک خاتون راہگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی۔ ایک بار پھر ان کے درمیان جن مکالمات کا تبادلہ ہوا، وہ پھر سنتے ہیں، لیکن اس بار ترجمے کے بغیر۔
سلام آقا، شما یک کیف پول ندیدید؟
نه، متاسفانه من ندیدم. کیفتان را گم کردید؟
بله، کیف پولم را گم کردم.
کیف پولتان کجا بود؟
همینجا، در این کیف بود، اما الان نیست.
به پلیس گفتید؟
نه، به پلیس نگفتم، چون پلیس را ندیدم.
پلیس آنجا است، حتما به پلیس بگویید. راستی، کیفتان چه رنگی بود؟
کیفم سبز و کوچک بود، یک کارت هم در کیفم بود.
پیش پلیس بروید، امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود.
انشاءالله، پلیس حتما به من کمک می کند.
بله، او حتما به شما کمک می کند.
سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، محمد نے اس خاتون کو پولیس سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ خاتون پولیس کے پاس جاتی ہے اور محمد اپنے اطراف میں نظر دوڑاتا ہے، لیکن اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہ پیدل جا رہا ہے، اس کی منزل یونیورسٹی ہے۔ کیا آپ کا پرس کبھی گم ہوا ہے؟ امید ہے کہ آپ اس تلخ تجربے سے کبھی نہیں گزرے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام منارہ نور، اور اسی کے ساتھ آج دوسری مجلس بھی ہماری ختم ہو جائے گی۔ تیسری مجلس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
منارۂ نور.
عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کون سے افراد آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے، یا آپ اپنے فیصلوں میں سب کو ساتھ لے کر اور سب کی آراء کا خیال رکھتے تھے. آج کی گفتگو اسی تناظر میں رہے گی. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. عزیز سامعین، مختلف حکومتوں بالخصوص انقلابی حکومتوں میں اس بات کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ اس میں مختلف لابیز اور گروہ بندی اور مختلف گروہ وجود میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انقلاب کے دوران مختلف گروہ اور افراد انقلاب کے لیے سرگرم رہتے ہیں اور اپنی قربانیوں، محنتوں اور ایثار کی بدولت اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ نئی حکومت بننے کے بعد یا اس انقلاب کے بعد مختلف فیصلوں، حتیٰ قانون سازی میں اثر انداز ہوں اور اس سے اپنے ذاتی یا گروہی مفادات حاصل کریں. نئی تشکیل پانے والی حکومتوں میں اس بات کا بھی امکان رہتا ہے کہ مختلف دھڑے اپنے اپنے انداز سے حکومت میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے مختلف طریقے، روشیں اور ہتھ کنڈے استعمال کریں. اس حوالے سے حکومت کے اعلیٰ حکام اور بالخصوص قانون ساز اداروں تک لابنگ کی جاتی ہے تاکہ مستقبل میں زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کیے جا سکیں. یہ کیفیت اور اس طرح کے ہتھکنڈے عام سیاسی حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی عوامی انقلاب کے نتیجے میں آنے والی حکومت میں اس طرح کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ ایران میں مختلف گروہ اور شخصیات اپنے پرانے تعلق یا سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ سے پرانے تعلقات کا فائدہ اٹھا کر آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے، لہذا آپ نے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر رکھا تھا اور آپ کی رحلت تک کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں پر لابنگ کے ذریعے اثر انداز ہونے میں کامیاب رہے. امام خمینی نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ اپنایا تھا کہ آپ عام لوگوں سے زیادہ ملاقاتیں کرتے اور مختلف افراد سے ان کی آراء لیتے رہتے اور پھر سب کی آراء کی روشنی میں فیصلہ کرتے. قائدین کے اطراف میں موجود افراد قائدین سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان تک صحیح خبریں اور کسی بھی مسئلے کی صحیح صورتحال پہنچنے نہیں دیتے. اس صورتحال میں چونکہ قائدین کے پاس مطلوبہ معلومات نہیں ہوتی، لہذا جو معلومات ان کے اطراف میں رہنے والے انہیں فراہم کرتے ہیں وہ انہی معلومات کی روشنی میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. امام خمینی اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے. وہ اپنے دفتر یا ارد گرد موجود افراد کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کو حقیقی خبروں سے دور رکھا جائے اور سنسر شدہ خبریں ان تک پہنچائی جائیں. آپ موصول ہونے والی خبروں اور مختلف رپورٹوں کے بارے میں تاکید فرماتے تھے کہ ان خبروں اور رپورٹوں میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ کی جائے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بہو فاطمہ طباطبائی کے بقول، جب بھی کوئی سیاسی واقعہ یا سانحہ پیش آتا تو گھر کے افراد اور امام خمینی کے دفتر کے مختلف افراد ان پروگراموں میں باقاعدہ جاتے. جب اہل خانہ میں سے اسٹاف کے افراد واپس آتے تو آپ مختلف افراد سے علیحدہ علیحدہ اس پروگرام یا اس واقعے کے بارے میں معلومات لیتے اور بعض افراد سے مکمل تفصیلات کے حصول کے لیے مختلف طرح کے سوالات وغیرہ بھی پوچھتے. امام خمینی اس طرح ایک واقعے سے متعلق مختلف افراد سے آراء حاصل کر کے اس واقعے کے حقائق تک پہنچ جاتے. امام خمینی کو سامراجی میڈیا کے اہداف و مقاصد اور سازشوں سے مکمل آگاہی تھی، لیکن اس کے باوجود مختلف مغربی ذرائع ابلاغ کو سنتے اور ایران کے بارے میں نشر ہونے والی خبروں اور رپورٹوں کو باقاعدگی کے ساتھ سماعت فرماتے۔ بی بی سی کی فارسی نشریات کو سننا آپ کا معمول تھا، آپ عالمی ذرائع سے براہ راست خبریں اور تبصرے سنتے، اور ایک طرح سے آپ نے ان لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا تھا جو آپ سے خبریں چھپا کر یا سنسر لگا کر خبریں پہنچانے کی کوشش کرتے۔ محترمہ مرضیہ حدیدچی جو فرانس میں آپ کے ساتھ تھیں اپنی یادداشتوں میں لکھتی ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایرانی نشریات بھی سنتے تھے اور مختلف ممالک سے فارسی زبان میں نشر ہونے والے پروگرام بھی ضرور سنتے۔ آپ کے نواسے نواسیاں ریڈیو پر فریکوینسیاں سیٹ کر کے امام خمینی کے پاس لے جاتی اور آپ اس طرح عالمی خبروں اور تجزیوں سے باخبر رہتے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ دوسرے ممالک کے اخبارات ایران کے بارے میں جو خبریں اور تجزیے لکھتے ہیں انہیں فارسی میں ترجمہ کر کے اسی دن یا اسی رات تک ان تک ضرور پہنچایا جائے۔ جناب مسیح مہاجری اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، امام خمینی عالمی خبریں اور مغربی ذرائع ابلاغ میں ایران سے متعلق خبروں کو باقاعدگی سے سنتے۔ امام خمینی جب نجف میں تھے تو اس وقت بی بی سی فارسی کی نشریات نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نشر ہوتی تھیں۔ آپ نے دو افراد کے ذمہ لگا رکھا تھا کہ وہ فارسی نشریات کو ریکارڈ کر لیں تاکہ نماز کے بعد یہ خبریں اور تبصرے سنے جا سکیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان افراد کو جو دل سوزی یا امام خمینی کی طبیعت کو ناساز ہونے سے بچانے کے لیے بری اور تکلیف دہ خبریں امام تک پہنچانے سے گریز کرتے تھے ان کو اس عمل سے منع فرماتے۔ آپ اس طرح کے افراد کو تلقین کرتے تھے کہ مجھے حقائق پر مبنی خبریں اور رپورٹیں دیا کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو نہیں ہوں کہ صرف مرضی کی خبریں مجھ تک پہنچیں۔ آپ کے دفتر کے ایک فرد جناب عیسیٰ جعفری کہتے ہیں، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں صبح اور ظہر کے جو اخبارات چھپتے وہ بھیجے جاتے، آپ سب کا باریک بینی سے مطالعہ فرماتے۔ ایک بار شام کو شائع ہونے والا ایک اخبار میں آپ کی خدمت میں لے کر گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا ایک صفحہ کم ہے، کیا کوئی خاص واقعہ ہوا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ آپ نے اپنے دفتر کے ایک اور فرد کو دوسرا اخبار خریدنے کے لیے بھیجا تو ثابت ہوا کہ جان بوجھ کر ایک صفحے کو امام خمینی کی خدمت میں نہیں لایا گیا، کیونکہ اس میں ایک ایسی رپورٹ شائع ہوئی تھی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ناگواری کا باعث بن سکتی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صفحہ پڑھ کر اخبار لانے والے کو تلقین کی کہ مجھ سے حقائق چھپایا نہ کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو ہوں نہیں۔ اسلام انصاری لکھتے ہیں، امام خمینی اخبارات کے علاوہ ایسے میگزین اور مجلات کا بھی کبھی کبھی مطالعہ کرتے تھے جو انحرافی عقائد یا افکار و نظریات بیان کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مشہور میگزین اور مجلات آپ کی خدمت میں لائے جاتے۔ سامعین، عام انقلابوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انقلابی قائد حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا عوام سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر حکومتوں میں موجود بیوروکریسی یہ کام کرتی ہے کہ قائدین اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھا دیے جائیں، لیکن ایران کے اسلامی انقلاب اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایسا نہیں ہوا، اور اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ انہوں نے کسی کو اس بات کا موقع نہ دیا کہ وہ عوام اور ان کے درمیان فاصلے بڑھا سکے۔ حجت الاسلام کروبی اس حوالے سے کہتے ہیں، امام خمینی کا انقلاب کے دوران بھی اور انقلاب کے بعد بھی اپنے شاگردوں کے ذریعے عوام سے بہت قوی رابطہ تھا۔ آپ کے شاگرد علماء عوام میں رہتے تھے، عوام کے مطالبات اور افکار و نظریات اور معاشرے کی صورتحال سے مکمل آگاہ ہوتے تھے اور اس صورتحال کو من و عن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا عوام سے ہمیشہ قریبی رابطہ رہتا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سید احمد خمینی مرحوم نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی عوام سے قریبی رابطے میں رہتے تھے اور عوام کی طرف سے بالمشافہ ملاقاتوں اور خط و کتابت کے ذریعے رابطے برقرار رکھتے تھے۔ فرزند امام خمینی کے بقول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تمام خطوط کا مطالعہ کرتے، خود اپنے ہاتھوں سے جواب لکھتے اور دفتر والوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جو خط یا مراسلہ ان کے نام آئے اسے ضرور ان تک پہنچایا جائے، چاہے اس میں توہین ہی کیوں نہ کی گئی ہو۔ آپ تمام عوامی شکایات کا جائزہ لیتے، ان کا جواب دیتے اور متعلقہ اداروں کو ان مشکلات اور مطالبات کو حل کرنے کے لیے احکامات بھی صادر فرماتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی روش تھی، جس کی وجہ سے آپ عوام کے حالات و واقعات سے مکمل باخبر رہتے اور کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیتے تھے کہ کوئی مرضی کی خبریں، رپورٹیں اور تجزیے ان کے سامنے پیش کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ ان سے کروا سکے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو